ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبي سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قرون بعد। ये तिर्मिज़ी शरीफ की एक रिवायत है, हदीस है, जो आपके सामने पढ़ी गई, जिसको नकल करने वाले सहाबी हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हो हैं, जिनका नाम है साद और उनके वालिद बुजुर्गवार का नाम है मालिक इब्ने सिनान रदियल्लाहु ताला अन्हो। ग़ज़वा उहुद में ये हज़रत मालिक इब्ने सिनान शहीद हुए हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़ख़म लगा, आपके दोनों रुखसार से खून निकलने लगा। इस मंज़र को देखकर वो बेचैन हो गए, जल्दी से दौड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक से निकलने वाले खून को उन्होंने अपने ज़बान से साफ किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खून जो आपने साफ किया आपके मुंह में है, उसको उगल दो, निकाल दो बाहर। उन्होंने कहा मैं नहीं निकालूंगा, चुनांचे वो उसको निगल गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन खालत दमहु दमी ला तमस्सुहु नार, जिसके खून के साथ मेरा खून मिल गया, जहन्नम की आग उसको नहीं छू सकती।
And after quoting the hadith, which is mentioned in the collection of hadith of Imam Tirmidhi rahimahullah, makes mention and said, the narrator of this hadith is Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. He said that, just a brief background, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, his name was Sa'ad and his father's name was Malik ibn Sinan radiyallahu ta'ala anhu. Our Shaykh mentions that Malik ibn Sinan radiyallahu ta'ala anhu, he is that Sahabi and that companion that during the battle of Uhud, when Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was injured and the cheeks of Nabi alayhi salatu wa salam was bleeding and was flowing with blood, Malik ibn Sinan radiallahu ta'ala anhu went and he licked the blood which was coming out of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. When he took this into his mouth, Nabi alayhi salatu wasalam instructed him to throw this up and to exit it and to take it out from his mouth. Malik ibn Sinan radiallahu ta'ala anhu already had swallowed this, and he said he had already swallowed it. Nabi alayhi salatu wasalam said that that person whose blood and whose composite is mixed with the blessed blood of Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, then punishment in fire has become forbidden upon this person. This is the narrator of this narration, the father of Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu.
Usi jang mein, usi ghazwa-e-Uhud ke mauqe par یہ حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 13 سال کی تھی. شام کو جب جنگ ختم ہوئی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بچے بھی ادھر جہاں مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی احد پہاڑ کے پاس اس کی طرف چلے, تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف آتے ہوئے دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو زخم لگے تھے جنگ ختم ہونے کے بعد, ان زخموں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ہاتھوں سے دھویا تھا. بخاری شریف میں روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال کے اندر پانی لاتے تھے اور وہ پانی اس زخموں پر ڈالتے تھے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دھوتی تھی, لیکن دیکھا کہ پانی اسے دھونے کے نتیجے میں زخموں سے خون اور نکل رہا ہے, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چٹائی کا ایک ٹکڑا تھا اس کو جلا کر کے اس کی راکھ ان زخموں کے اندر بھر دی. راکھ کی خاصیت ہے کہ وہ خون بند کر دیتی ہے, چنانچہ وہ خون بہنا بند ہو گیا اور اسی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخسار کے اوپر سیاہ دھبے جیسے درہم ہوتا ہے سکہ ایسے ہو گئے اور پیشانی پر بھی. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب آگے بڑھا ادھر احد کی طرف تو راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے کے اوپر سوار تھے, میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں رخسار کے اوپر سیاہ نشان ہے سکے کی طرح دونوں طرف, یہ وہ اسی کا تھا. اور جب میں قریب پہنچا حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو بوسا دیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے اوپر تھے, یہ نیچے تھے, یہ بچے تھے, 13 سال کی عمر تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر پوچھا سعد, یعنی سعد ہو؟ انہوں نے کہا نام بے ابی, کہ میں میرے ابا آپ پر قربان میں سعد ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجرک اللہ فی ابی کا, اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کے معاملے میں تم کو اجر اور ثواب عطا فرمائے, کیونکہ وہ شہید ہو گئے تھے.
This Malik ibn Sinan رضی اللہ تعالیٰ عنہ, during the battle of Uhud he had become martyred and he had become shaheed. At this time the age of Abu Sa'id al-Khudri رضی اللہ تعالیٰ عنہ was 13 years of age. After the battle which had ended during the evening, the battle of Uhud, Nabi alayhi salatu wasalam mounted his horse and he was going back en route towards Medina Munawwara. During this time, our Shaykh mentioned that the riwayah in Bukhari is mentioned that the cheeks which were bleeding of Nabi alayhi salatu wasalam, Sayyidatuna Fatima radiallahu ta'ala anha, the daughter of Nabi alayhi salatu wasalam, was tending to these wounds. Ali radiallahu ta'ala anhu used to bring water in his bucket and in this way the wounds used to be cleansed, it was being cleaned. After a little while, they realized that placing water into these wounds were causing them to bleed even more. And as a result, there was a piece of a grass mat which was taken, something similar like that, like a bandage which used to be used at that time. And this was burnt, it was heated, and this was placed on the cheek and it was placed into these wounds to cause these from stopping. And this was something which was used in that time. As a result, these caused two marks on the cheeks of Nabi alayhi salatu wasalam, the equivalent of the size of 2 coins or 2 dirhams, and they caused the 2 blackened marks to be on the 2 cheeks of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, along with these marks which were on the forehead of Nabi alayhi salatu wasalam. So Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu said that when Nabi alayhi salatu wasalam was returning to Medina Munawwara during that evening, I came and I saw Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam I came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and I grabbed hold of his leg and I kissed his knee. He was on the conveyance, I was at the bottom, and hence I kissed the knee of Nabi alayhi salatu wasalam. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saw me, he addressed me and he said, Sa'ad, addressing me by my first name, is that you? And I replied and I said, be Abi, meaning that may my father be sacrificed upon you. And then Nabi alayhi salatu wasalam said and made dua for me that may Allah subhanahu wa ta'ala reward you with regard to your father, in other words, to his martyrdom in the battle of Uhud.
یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار چھوٹے صحابہ میں ہوتا ہے, چونکہ اس وقت جیسا کہ ابھی میں نے بتلایا غزوہ احد کے موقع پر 13 سال کی عمر تھی. آپ نے حکایت صحابہ کے اندر سنا ہوگا کہ غزوہ احد کے موقع پر بہت سے نوجوان صحابہ جو کم عمر تھے انہوں نے غزوے میں شرکت کی اجازت چاہی, لیکن چونکہ ان کی عمر 15 سال کی نہیں تھی. اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہی لوگوں کو جنگ کے اندر شرکت کی اجازت دیتے تھے جو 15 سال پورے کر چکے ہوں. تو جو بہت سے صحابہ جو نو عمر تھے جن کی عمر 15 سال نہیں تھی, انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر جنگ میں شریک ہونے کی اجازت چاہی. حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں, حضرت براء ابن عازب ہیں, حضرت ابو سعید خدری ہیں, اور بھی ہیں, حضرت رافع ابن خدیج ہیں. تو انہوں نے اجازت چاہی, لیکن ان کی عمر 15 سال نہ ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی. تو چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے بڑے اہتمام سے علم حاصل کیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک زمانہ وہ آیا کہ علم کے سلسلے میں لوگ ان کی طرف رجوع کرنے لگے, وہاں ان سے مسائل دریافت کرتے تھے. حضرات محدثین کے یہاں وہ صحابہ جن سے 1000 سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں منقول ہیں, ان کو مکثرین کہا جاتا ہے. ایسے کل 7 صحابہ ہیں جن میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہے.
ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ is considered to be from the young Sahaba, or those who are graded from among the young Sahaba. For sure, says that we just heard that during the battle of Uhud, his age was that of 13 years old. And therefore, said you would have read in these stories and the incidents of Sahaba radiallahu anhum, in particular in relation to the battle of Uhud, there were many of them who were of a young and a tender age who had sought permission to want to go and participate in the battle. From among these was Abdullah bin Umar radiallahu anhu, Rafi ibn Khadij radiallahu anhu, Bara ibn Azib radiallahu anhu, and this very same Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu. These were the young Sahaba who were of a young age, under the age of 15. The age limit for participation in the battle used to be 15 years, and those who were beneath this age were not allowed to participate. So many of them had come and they had sought permission. So Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu was considered to be among the young companions and the young Sahaba. However, after the demise of Nabi alayhi salatu wasalam, he had exerted himself in knowledge and he had exerted himself in ilm. And he is categorized from among the grades of the companions who narrate narrations. He is graded from those who narrate more than 1,000 narrations. Our Shaykh used a particular term of hadith which refers to those who narrate a lesser number of hadith. In other words, he is narrated from those who narrate 1,000 ahadith, and he is considered from that category of muhaddithin.
یہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, یعنی نقل کرنے والے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من اکل طیبا, جس آدمی نے پاکیزہ اور حلال غذا کھائی, حلال کمائی کے ذریعے سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے اور اس مال سے جو غذا خریدی جائے وہ کہلاتی ہے پاکیزہ اور حلال غذا. کیونکہ آج کل لفظ حلال یہاں ان ملکوں کے اندر وہ ایک دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اس لیے مجھے وضاحت کرنی پڑی. تو جس نے پاکیزہ اور حلال غذا کھائی, یعنی حلال کمائی کے ذریعے سے حاصل کی ہوئی, وہ عمل فی سنتی, اور سنت کے مطابق عمل کیا, وہ امین الناس بوائقہ, اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایزاؤں سے معمون رہے, یعنی کسی کو کوئی خطرہ نہیں, کو ہر ایک کو اطمینان ہے کہ اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, دخل الجنہ, ایسا آدمی جنتی ہے. یہ گویا تین باتوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی. یہ سن کر مجلس کے اندر ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان ھذا الیوم فی الناس لکثیر, یہ باتیں آج کل لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں, یعنی آج کل ایسے لوگ بہت ہیں. ظاہر ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں ایسے لوگ زیادہ نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا سیکون فی قرون بعدی, بعد کے زمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. یہ تو حدیث کا ترجمہ تھا جو میں نے کیا.
This same Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu relates the following hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, said that I heard Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saying that that person who eats pure, our sheikh says that I need to just elaborate on this, that what is meant by this. In other words, it means that the income that one uses, the income that one earns, it is pure and halal, and he uses this in a halal way. This is what is meant by purity and what is meant by halal and what is meant by pure. So I'm just elaborating on this point because in the countries that we live in, that you live in, the word halal is used or it is misused in many ways. And therefore I just want to clarify that what does halal and what does pure mean, that that which you earn in a halal way and you spend it also in a halal way. So this hadith says that the person who eats pure and he practices on my sunnah, he practices on the sunnah ayah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and number three, that people are safe from his harm and people are guarded from whatever harm and evil emanates from him, that person will enter into Jannah. So Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu narrated this narration. When Nabi alayhi salatu wa salam narrated and mentioned this, immediately from the gathering of the companions, one man stood up and he said that, O Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, indeed today, in other words, in our age, there are many like this who are existent. In other words, many people possess these three traits of eating pure, of practicing on the sunnah, and people are saved from their harm. There are many like that who are existent. Our Shaykh says that that is a reality because this was the era of the companions and the Sahaba, and these were people of a high quality. If they were not existent there, then where would they be existent? So then Nabi alayhi salatu wa salam agreed and said that indeed in the eras to come, in the periods to come, in the ages to come, there will also be a group of people like that who will be existent.
Is hadith mein نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا بہت آسان نسخہ شارٹ فارمولا بتایا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ آدمی حلال غذا کا اہتمام کرے, دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے, سنت کا اتباع, اور تیسرا اپنی تکلیفوں سے لوگوں کو بچائے رکھیں. آج کی اس مجلس میں دوسرا جو موضوع ہے اس میں اتباع سنت, عمل فی سنتی, سنت کے مطابق عمل کیا. اس سلسلے میں دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں.
In this hadith, our guest says, our sheikh says, that Nabi alayhi salatu wasalam has given us a summarized and a very short formula of the entering into Jannah. That one of that is that you need to eat pure, you need to practice on the sunnah, and abstinence, others to be saved from the evil and the harm from oneself. This is an easy and a short formula to enter into Jannah. Since I wish to elaborate, today I'm going to say a few words on this second point, and that is in relation to the practice of the Sunnah.
Allah tabaraka wa ta'ala ne Nabiye Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ko isi liye bheja hai ke logon ko zindagi guzarne ka ek namuna mile. Bari ta'ala farmate hain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Tumhare liye Nabiye Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ki ذاتِ بابرکات کے اندر ایک بہترین نمونہ موجود ہے. گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر دنیا میں بھیج کر انسانوں کو گویا ایک نمونہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کیسی زندگی چاہتے ہیں. کہا ہمارا رسول جس طرح زندگی گزارے اس طرح تمہیں اپنی زندگیوں کو بنانا ہے. تمہارے سامنے ایک سیمپل ہے, ایک نمونہ ہے, جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عقائد میں, اعمال میں, عبادات کے اندر, معاملات میں, معاشرت میں, اخلاق میں, ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نمونہ اگر ہے, یہ اسی لیے حضور کو بھیجا ہے. دیکھو اگر آپ نے, آپ کا کوئی کپڑا ہے, کرتا ہے, آپ نے نیا ایک کپڑا خریدا دکان سے اور آپ درزی کے پاس جا کر کے وہ اپنا پرانا جو پہن رہے ہیں وہ کرتا دے کر کے کہیں کہ دیکھو یہ کپڑا جو ہے نا اس کا اسی طرح کا آپ کو ہو بہو بنانا ہے, وہ درزی کہتا ہے آپ کو کہ بنا تو دوں گا لیکن آپ کے پاس سے $50 لوں گا, آپ کہیں ساٹھ دوں گا, لیکن اس میں ذرا بھی فرقہ آنا نہیں چاہیے. اب اس نے بنایا, ذرا سی مسٹیک ہو گئی تو اب کیا ہوگا, آپ $60 تو کیا دیں گے, وہ نیا کپڑا جو تھا نا اس کی قیمت بھی اس سے وصول کریں گے, بھائی میں نے آپ کو جو سیمپل دیا تھا نا آپ نے اس کے مطابق بنایا نہیں. ہم ذرا سے پھیر پھار کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سی زندگی مطلوب ہے, اللہ کیسی زندگی چاہتے ہیں, اس کا ایک نمونہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ نے بھیجا, بتلایا, اب ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنانا ہے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ has made the coming and the sending of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an example for the entire mankind. Allah subhanahu wa ta'ala sent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as a sample in the entirety, in his entirety for the entire mankind. And Allah subhanahu wa ta'ala sent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam with this expectation from man that you will see this sample and you will look at the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in its entirety, from the belief, from the worship, from the etiquette, from the character, and the entirety of Nabi alayhi salatu wa salam, you will model yourself in your entirety on that life. Whatever Nabi alayhi salatu wa salam came with in its entire form, not in its partial form, you will apply this, you will exercise this, and you will practice on this. Our respected Shaykh cites an example here to say that, look, if a person, he has a sample clothing, a sample set of clothing, and he goes to a tailor and he tells the tailor that I want the exact match to this, you must sew exactly to the last degree of what this piece of, this set of clothing looks like, I want the exact same thing. But the tailor responds to him and says to him that, but it will cost you, I will take $50 for you for example. So the person who is giving him and tells him that if you make it exactly like I want it, forget 50, I will give you $60. But make it exactly like the way it is. Now he comes back and he inspects it and he finds that there is some deficiency somewhere in this set of clothing. Forget wanting to take the clothing, he will even ask for a compensation and a refund of the destruction that was caused in that clothing. Our Shaykh says that this is the example that Allah subhanahu wa ta'ala wants from us. Allah wants us to follow Nabi alayhi salatu wasalam in his entirety, not partially, but in his entirety from beginning to end, the sample, the example, and the methodology of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala has an expectation from us.
Ek sahabi hain, Ubayd ibn Khalid Muharibi radiyallahu ta'ala anhu. Shamail-e-Tirmidhi ke andar ye qissa hai. Wo kehte hain ki ek martaba mein Madina ki gali se guzar raha tha. Aur unki jo lungi thi jisko wo pehne hue the, وہ ٹخنوں سے نیچی تھی, زمین سے گھسٹ رہی تھی. کہا میں نے آواز سنی پیچھے سے, کوئی کہہ رہا ہے ارفع ازارک فینو انقا وابقا, تم اپنی لنگی کو ذرا اونچا کر دو, اس میں تمہاری لنگی بالکل پاک صاف بھی رہے گی. انقا اس لیے کہ اگر آپ گھسٹتی ہوئی رکھیں گے دھول لگے گی, کیچڑ لگے گا, جو کچھ بھی خرابیاں وہاں راستے میں پڑی وہ سب لگے گا, گندی ہو جائے گی. وابقا, اور گھسٹنے کی وجہ سے دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ وہ پھٹ جائے گی جلدی سے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اپنی لنگی کو اونچا رکھو کہ اس میں تمہاری لنگی کی صفائی بھی ہے اور وہ دیر تک باقی بھی رہے گی.
So there is a mention in the Shama'il of Tirmidhi that there was a Sahabi radiallahu ta'ala anhu, he was walking. One day he was walking through one of the pathways of Madina Munawwara, and whilst he was walking, his bottom garment, which is the bottom garment of the trouser, the bottom garment was dragging along behind him. He said, as I was walking, suddenly I heard a voice from behind me saying that lift your trouser up. Suddenly this voice from behind me said that lift your trouser up, because there are two benefits in it. One is anqa, that it will keep your bottom garment pure. So this is obvious that if a person is dragging along his bottom garment on the ground, the impurities from the ground will get onto the clothing. So lift your trouser up, because it will remain pure and it will have longevity in it. In other words, a person dragging their bottom garment along the ground, this will become soiled, there will be tears which will come in this, it will become worn, and as a result one will have to dispose of it. So he said that I heard this voice from behind me saying that raise your trouser up, because it will remain pure and it will have longevity and it will have life in it.
Hazrat Sahaba Ridwanullah Ta'ala Alayhi Majmain Nabiye Kareem Sallallahu Ta'ala Alayhi Wasallam ke hukam par jaan nichhawar karte the. اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لنگی اونچا کرنے کے لیے جو فرمایا اس کی وجہ بتلائی خود حضور نے, فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَبْقَى, کہ اس میں تمہاری لنگی بھی صاف رہے گی اور جو ہے دیر تک محفوظ بھی رہے گی, پھٹے گی بھی نہیں. اس انقا وابقا والے الفاظ سے ان صحابی کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری لنگی کی حفاظت کے خاطر یہ فرما رہے ہیں. اس لیے انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہا بردت ملحا, یہ تو ایک معمولی چدریا ہے چتکبری, کالے اور سفید پٹے والی معمولی چدریا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پھٹ بھی گئی, میلی بھی ہو گئی, تو کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے. یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کو وہ غلط فہمی ہوئی. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اما لک فی اسوۃن, کیا تمہارے لیے میری ذات کے اندر نمونہ موجود نہیں؟ کہا جب حضور نے یہ فرمایا تو یہ حضرت عبید ابن خالد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کو دیکھا کہ وہ آدھی پنڈلی تک تھی, میں نے فوراً اپنی لنگی کو اسی طرح بنا دی.
So our Shaykh says, as when I heard this voice, the Sahabi narrating, he said that the mannerism and the temperament of the companions were such that whenever Nabi alayhi salatu wasalam gave them any instruction, they were ready to take that instruction without any further consideration. So he says, now we put this into context, that here's this companion, he's walking, he heard the instruction that lift your trouser, because it is more pure and it will save it from getting worn. So Ubay bin Khalid radiallahu anhu, this Sahabi, this thought came into his mind that perhaps Nabi alayhi salatu wasalam is advising me of this because he wants me to protect my trouser from being worn out, that it must not become harmed, it must not become soiled. And he thought, that thought came into his mind. So he replied to Nabi alayhi salatu wasalam that this bottom garment which I have, it is a garment which is a very inexpensive cloth. It is something which is thin, it is something which is inexpensive, in other words, highlighting this fact that even if it gets worn out, it doesn't matter. Nabi alayhi salatu wasalam then replied to him and said, that am I not an example for you? Am I not an example for you? In other words, in the way that I wear my bottom garment. Ubayd ibn Khalid radiallahu anhu, at that time he turned around and he said that when I looked at the bottom garment of Nabi alayhi salatu wasalam, then this was halfway up to the shin.
ये मैंने इसलिए रिवायत जिक्र की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और आपको जो नमूना बनाकर अल्लाह ताला ने भेजा था हर चीज़ में, खाली फराइज और वाजिबात में नहीं बल्कि हर चीज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को नमूना बनाना है। चुनांचे हजरात सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन उसका ख़ास एहतमाम करते थे। ग़ज़वे हुदैबिया के मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा की 1500 की एक जमात को लेकर उमरा करने के लिए तशरीफ़ ले गए थे, मक्का मुकरमा भी फतह नहीं हुआ था, मक्का मुकरमा के ऊपर कुरैश का कब्ज़ा था, उनको जब पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उमरे के इरादे से आ रहे हैं, मालूम था, लेकिन उन्होंने यूँ सोचा कि अगर, हालांकि उस ज़माने का दस्तूर यह था कि कोई अगर हज्या उमरे के लिए आ रहा है, कोई भी हो, दुश्मन भी हो, तो उसको रोका जा सकता नहीं है, तो उनको तो चाहिए था कि हुजूर के लिए रास्ता छोड़ देते, लेकिन उन्होंने ये समझा कि अगर हम इनको आने देंगे तो सारी दुनिया में जो है हमारी नाक कट जाएगी, देखो वहाँ जा कर के उमरा करके आए, तो उन्होंने तय कर लिया कि इनको जाने नहीं देना है। बहरहाल वाकया बहुत लंबा है, बुखारी शरीफ के अंदर भी बहुत तफसील से मौजूद है। उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकाम हुदैबिया में, जो मक्का मुकर्रमा से बाहर एक बड़ा मैदान था, वहाँ एक कुआं था और उसकी वजह से पूरे मैदान का नाम ये था, उस मैदान का कुछ हिस्सा हरम में था, कुछ हिस्सा हरम के बाहर, वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला सहाबा के साथ, और वहाँ मक्का मुकर्रमा के जो सरदार थे कुरैश के, उनके पास हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु को पैगाम लेकर के भेजा। उससे पहले एक और आदमी को हुजूर भेज चुके थे, लेकिन उस आदमी के साथ कुरैश के लोगों ने ऐसी बदतमीज़ी की कि उसका ऊँट भी ख़त्म कर दिया, काट डाला, कत्ल कर दिया, उसको भी मार डालने के दर पे थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर वापस आया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा, क्योंकि उनका कबीला कबीले बनु उमैया उस वक्त भी मक्का मुकर्रमा में एक बड़ा कबीला था, इसलिए उनको भेजने में हिकमत ये थी कि कोई उनको छेड़ेगा नहीं। चुनांचे जब वहाँ मक्का मुकर्रमा में ये बात पहुँची कि हज़रत उस्मान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची बन कर के, मैसेंजर बन कर के आ रहे हैं, तो ये कबीले बनू उमैया के लोग खुशी में, भाई हमारे कबीले के एक आदमी को एलची बना करके भेजा जा रहा है, बाकायदा पूरा हथियार सजा करके पूरी जमात मक्का मुकर्रमा से बाहर हजरत उस्मान का इस्तकबाल करने के लिए पहुंची, और उनको कहा, अपने साथ लिया कि चलो तुम हमारे, हम तुम्हारे साथ आते हैं, कोई तुमको उंगली भी नहीं लगा सकता, जो काम करना तुम्हें सौंपा गया है पैगाम पहुँचाने का, तुम इत्मीनान से पहुँचाओ। चुनांचे वो लोग हजरत उस्मान को मक्का के बाहर से लेकर अपने साथ चले। रास्ते में उन्होंने देखा चलते हुए कि हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु की लूंगी आधी पिंडली तक है, और उस जमाने में मक्का मुकर्रमा का फैशन ये था कि बड़े लोग जो है अपनी लूंगी इतनी नीची रखते थे कि घिसते नीचे जमीन के साथ, کوئی ذرا اونچی رکھیں تو اس کو ہلکا اور معمولی سمجھا جاتا تھا, اور اس کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس کے ساتھ اچھی طرح بات کی جائے. تو بنو حضرت عثمان کے قبیلے والوں نے دیکھا کہ ان کی لنگی آدھی پنڈلی تک ہے, تو کہا عثمان یہ تمہاری لنگی آدھی پنڈلی تک ہے اور تم مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس پیغام لے کر کے جا رہے ہو, ایسی حالت میں وہ تم کو بہت ہلکا سمجھیں گے اور اس قابل نہیں سمجھیں گے کہ تمہارے ساتھ بات چیت کریں, اس لیے ذرا تم اپنی لنگی کو نیچا کر لو. اب دیکھو یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ان کی تائید کے لیے, ان کی حمایت کے لیے آئے ہوئے تھے. ہمارا جیسا کوئی آدمی ہوتا تو یوں سوچتا کہ بھائی ہمارے لیے اتنی ساری انہوں نے جو ہے قربانی دی ہے تو ان کی ایک بات کو ذرا مان لیں. لیکن وہاں تو حضرات صحابہ کا معاملہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کیا فرماتے ہیں, ہاکذا عزرت و حبیبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لنگی باندھنے کا اسٹائل یہی ہے, آدھی پنڈلی تک, میں اس سے نیچے نہیں کر سکتا.
Our Sheikh says that we have to follow Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in everything, not just only in those things which are obligatory in the wajibat, but in also in every practice in the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, we need to practice on this. Our Sheikh mentions the incident, an incident which is related to the matter of Hudaybiyah. Just very quickly, when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam set out with a caravan of 1,500 sahaba radiallahu ta'ala anhum, and the intention was to go to Makkah Mukarramah to go and make Umrah. When they set out and they reached a place known as Hudaybiyah, which was named after a well which was situated in this valley, the Quraysh had made this pact among them that they would not allow the Muslims to enter into Makkah because they felt that this would be an embarrassment for them. These are the people who escaped from you and now you're allowing them to come back into Makkah, and to allow them to make Umrah, this would be an embarrassment for them. So therefore they decided they would not allow the Muslims to enter and come and make Umrah. Nabi alayhi salatu wasalam along with the Sahaba radiallahu anhum, they set camp in this place called Hudaybiyah. And from that point there were a series of negotiations which were taking place with the leaders of Makkah. One person was sent, and that person, when he went and was dealing with the leaders of the Quraysh, his camel was killed, and he was close to being killed himself when he escaped and he came back to Nabi alayhi salatu wasalam. Thereafter Rasulullah sallallahu alayhi wasalam sent and chose Sayyidina Uthman bin Affan radiallahu ta'ala anhu to go and negotiate with these leaders of Makkah. Uthman radiallahu anhu was chosen for a particular reason, and that was because his ancestry, he hailed from the Banu Umayyah, which was one of the large tribes and the influential tribes in Makkah Mukarramah. So he was chosen to go and negotiate with the leaders of Makkah in regard to this matter which has reached a stalemate. Uthman radiallahu anhu, when he set out and he reached the outskirts of Makkah Mukarramah, his ancestry tribe Banu Umayyah, they heard of his coming, they armed themselves and they came to welcome him outside of Makkah Mukarramah. Because for them this was a matter of great pride that somebody from our tribe has been chosen to go and negotiate, and they went and they armed themselves and they escorted Uthman radiallahu ta'ala anhu into Makkah Mukarramah, and with this intention that no harm should reach him in whatever way. When they came and they escorted Uthman radiallahu ta'ala anhu, he was walking ahead of them. Now Sheikh says that at that time the fashion in Makkah Mukarramah used to be that people used to have these long pieces of cloth, the bottom garments used to drag along the ground, and this used to be a means of wealth and a means of show, and it was the fashion of that time. And people would walk in this way. When they saw Uthman radiallahu anhu and somebody whose garment was halfway up and was not being dragged along, this was a manifestation of the lack of wealth of that person, or it used, you know, that person was unworthy of consideration in society and nobody used to interact with such a person. So when they saw Uthman radiallahu ta'ala anhu walking ahead of them and his bottom garment was halfway up, eye until the shin, they addressed Uthman radiallahu anhu and they said, "You know, Uthman radiallahu anhu, why don't you lower your garment just a little? You are going to meet the leaders of the Quraysh. These are people who are influential people. Why don't you lower it just a little bit?" Uthman radiallahu ta'ala anhu said that this keeping of the garment, bottom garment, halfway unto the shin This is the practice, it is the method of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. It is the practice and it is the habit of my beloved sallallahu alayhi wa sallam, that this is how, this is his fashion and this is the way that he used to wear his bottom garment.
حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سنن ابن ماجہ میں یہ واقعہ موجود ہے, وہ عراق کے علاقے میں ایک شہر کے حاکم تھے, گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. ایک مرتبہ وہ کھانا کھا رہے تھے اور وہاں اس علاقے کے بڑے بڑے سردار غیر مسلم دہاقین جن کو کہا جاتا تھا وہ بھی وہاں موجود تھے, کھانا کھا رہے تھے. کھانے کے دوران لقمہ ہاتھ سے نیچے گر گیا. حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لقمہ اٹھا کر اس کے اوپر جو دھول وغیرہ لگی تھی صاف کر کے اس کو کھا لیا. یہ منظر دیکھ کر وہ جو عجمی سردار وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کو آنکھ مار رہے ہیں, دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. تو اس پر حضرت معقل ابن یسار کا جو خادم تھا وہ بھی غیر مسلم تھا, اس نے کہا کہ حضرت آپ امیر, آپ یہ لوگ جو ہیں نا آپس میں آپ کی اس حرکت کے اوپر ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اتنا سارا کھانا پڑا ہوا ہے, اس کے باوجود آپ ایک لقمے کو جو نیچے گر گیا تھا لے کر صاف کر کے کھا رہے ہیں. تو اس کے جواب میں حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کھانے کے دوران اگر لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو, شیطان کے لیے مت چھوڑو. میں ان لوگوں کے خاطر حضور کے اس حکم کو چھوڑ نہیں سکتا.
معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, during the era of Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu, he was a leader, he was sent as a governor to Iraq. On one occasion, when the foreign non-Muslim leadership of Iraq had invited him along with his other companions to partake and participate in a meal, Maqil ibn Yasar radiallahu ta'ala anhu, a morsel of food fell down from his hand onto the ground. Maqil ibn Yasar radiallahu anhu bent down and he picked this up, he blew off whatever dirt was on it and he ate this morsel of food. When this happened, that foreign non-Muslim leadership, they started indicating with their eyes to each other, in other words, indicating and making ishara that look at him, that he's picking up that phone, that morsel from the floor. And also the other companions of Maqil ibn Yasar radiallahu ta'ala anhu, also they indicated to him and said that look, they're making indications with their eyes to this action of yours. Maqil ibn Yasar radiallahu ta'ala anhu said, that shall I leave this practice of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, who showed us and taught us that whenever a morsel of food falls onto the floor, that this should be picked up, cleansed, and it should be consumed. Shall I leave this practice of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam for these ignoramuses? He posed this question to them.
Sunnat ki pairvi agar aadmi karega to kya inaam milega? Bahut sare inaamat hain. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت اہمیت کے ساتھ جس چیز کو بیان کیا ہے وہ ایک آیت بیان کر کے بات ختم کروں گا, وقت ہو رہا ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی, آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ کی محبت اتباع سنت کے نتیجے میں حاصل ہوگی. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے جب محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل سے فرماتے ہیں جبریل, میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ حضرت جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلانے بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ محبت کرو، چنانچہ آسمان والے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں ثم یوزع له القبول فی الارض، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے زمین کے اندر قبولیت ڈال دی جاتی ہے، یعنی اللہ کی ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ کتنا بڑا انعام ہو گیا۔
Look at the reward that Allah subhanahu wa ta'ala gives a person by practicing on the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And in regard to that, Qushayr quotes the ayah that say, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, that tell them that if you love Allah, then you should follow me. Then you should follow me, Allah subhanahu wa ta'ala will love you. And you will get two benefits from that. Allah, you will get the love of Allah, and Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all of your sins. So the sunnah and the practice on the sunnah of Nabi alayhi salatu wa salam is the pathway to the love of Allah subhanahu wa ta'ala. It is mentioned in the hadith that when Allah subhanahu wa ta'ala loves a person, then Allah subhanahu wa ta'ala announces and tells Jibreel alayhi salam that, O Jibreel, I love so and so, that you should also love him. Jibreel alayhi salam loves that person, and then he announces to the rest of the dwellers of the heavens that, O dwellers of the heavens, that Allah loves so and so, you should also love them. And then when the dwellers of the heaven loves that person, then Allah subhanahu wa ta'ala places on this earth, Allah places acceptance of that person. What does it mean? That on the earth, all of the dwellers of the earth, they will have love and they will have acceptance of that person. That is the reward that a person gets by practicing on the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Allah tabarak wa ta'ala humko sunnat ki pairvi ki tawfeeq ata farmaye.
May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability that we follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيه والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونوادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔